الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته الله الذي سخر لكم البحر اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو سمندر کو مسخر کیا لتجری الفلک فیہ بامرہ تاکہ کشتیاں چلیں اس میں اس کے حکم سے ولتبتغوا من فضلہ اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم شکر کرو وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منه اور اس نے تمہارے لیے مسخر کی وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ ساری چیزیں جو زمینوں میں ہیں من ہو اپنی طرف سے اپنے حکم سے اپنے فضل سے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون بے شک اس میں بہت نشانیاں ہیں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں قل للذین آمنوا آپ فرما دیجئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے یغفرو کہ وہ درگزر کریں معاف کریں للذین لا یرجون ایام اللہ ان لوگوں کو جو ایام اللہ کی امید نہیں رکھتے اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے یا اللہ کے ایام اللہ کے دنوں سے ڈرتے نہیں لیجزی قوما بما کانوا یکسبون تاکہ اللہ تعالی شانہ بدلہ دے ایک قوم کو ان کاموں کی وجہ سے جنہیں وہ کماتے تھے من عمل صالحا فلنفسہ جس شخص نے اچھا عمل کیا بس وہ اپنے لیے ہے ومن اساء فعلیہا اور جس شخص نے برا عمل کیا بس وہ اس کے ذمے ہے ثم الی ربکم ترجعون پھر تم سب کو تمہارے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا سورة الجاثیہ کے پہلے رکوع میں، سورة الجاثیہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالی شانہ نے قرآن مجید کے جو تین بنیادی مضامین ہیں، وجود باری تعالی اور اس کی توحید، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور بعث بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی، اس کو بیان فرمایا اور اس دوسرے رکوع میں اللہ تعالی شانہ جہاں اپنی توحید کو اور اپنی قدرت کو دوبارہ بیان فرما رہے ہیں، وہاں اپنے منعم اور محسن ہونے کو بھی بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالی شانہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اپنے انعامات کو بیان کرتے ہیں، اپنے احسانات کو بیان کرتے ہیں، یہ خود ایک مستقل انعام اور احسان ہے. اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کی فطرت بھی اللہ نے بنائی، تو انسان کی فطرت سے جتنے اللہ تعالی شانہ واقف ہیں اتنا کوئی واقف نہیں، اور اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ انسان کی طبیعت، انسان کی فطرت، انسان کی جبلت اس بات پر ڈھالی گئی ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کرتا ہے تو اس کے سامنے وہ جھک جاتا ہے. الانسان عبد الاحسان، عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ انسان احسان کا غلام ہوتا ہے. اگر طبیعت میں سلامتی ہو اور طبیعت اور فطرت مسخ نہ ہوئی ہو تو احسان کرنے والے کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے. محسن اگر اس سے روٹھ بھی جائے، احسان کرنے والا اگر اس سے قطع تعلق بھی کر دے، اور احسان کرنے والا اگر اس پر زیادتی بھی کرے، اگر فطرت میں سلامتی ہے، طبیعت میں سلامتی ہے، تو وہ اپنے دل میں کڑتا رہے گا کہ میرے استاد ہیں، ان کا میرے اوپر احسان ہے، مجھے پڑھایا، حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ دوری ہو گئی، میرے چچا ہیں، میرے ماموں ہیں، ابا کے انتقال کے بعد بہت احسانات کیے انہوں نے میرے اوپر، مجھے پالا پوسا بڑا کیا، بس حالات ایسے ہو گئے، کچھ غلط فہمیاں ہو گئی، کچھ میری غلطیاں ہو گئی، دوری ہو گئی، میری طرف سے پوری کوششوں کے باوجود بھی معاملہ درست نہیں ہو رہا ہے، کاش کے ہو جاتا، یہ میرے محسن ہے، یہ میرے محسن ہے. اور غائبانہ اس محسن کے احسانات کا بدلہ چکانے کے لیے اس سے جو کچھ ہو پاتا ہے وہ کرتا رہتا ہے. طبیعت میں سلامتی ہو، فطرت میں سلامتی ہو، تو انسان بھولتا نہیں ہے احسان کو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے تنہائی میں جب گفتگو فرماتے تھے اہم اہم باتیں، تو بعض لوگوں کے نام لے کر مجھ سے فرماتے تھے کہ فلاں کا میرے اوپر احسان ہے، فلاں کا میرے اوپر احسان ہے، فلاں کا میرے اوپر احسان ہے، میرے مرنے کے بعد بھی تم اچھا سلوک رکھنا ان سے، اور اگر ان کی طرف سے زیادتی بھی ہو جائے تو تمہاری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے انسان کی فطرت، انسان کی طبیعت، انسان کی جبلت ایسی بنائی ہے کہ وہ محسن کے احسان کی وجہ سے ہمیشہ اس کے سامنے جھکا رہتا ہے. یہ میرے محسن ہیں، ان کا میرے اوپر احسان ہے، یہ مجھے آڑے وقت میں کام آئے ہیں. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو یہ علم ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہی یہ فطرت بنائی ہے. اس فطرت پر اللہ ہی نے انسان کو ڈھالا ہے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جگہ جگہ پر جو احسانات کا ذکر فرماتے ہیں، انعامات کا ذکر فرماتے ہیں، وہ اس جبلت، اس طبیعت اور اس فطرت کے پیش نظر ہوتا ہے. تو یہ بھی اللہ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے کہ میرے بندے کے سامنے میں نے توحید کے دلائل پیش کیے، میرے بندے کے سامنے میں نے رسالت کے دلائل بیان کیے، میرے بندے کے سامنے میں نے باس بادل موت کے دلائل پیش کیے. اس کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قبول نہ کرے، اڑا رہے. تو چلو اب کچھ احسانات بیان کرتا ہوں، اپنے احسانات، انعامات. تو ہو سکتا ہے کہ ان احسانات اور ان انعامات کو سن کر اس کی طبیعت پسیج جائے، یہ جھک جائے اور میری توحید کو قبول کر لے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر لے، مرنے کے بعد کی زندگی کو مان لے اور میری مرضی کے مطابق زندگی گزار کر دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے. ورنہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کی شان اتنی اونچی، اتنے بڑے، وہ ہم جیسے سیاہ کاروں کو اور ہم جیسی حقیر اور چھوٹی مخلوق کو احسان جتا کر کیا کریں گے؟ اللہ کو احسان جتانے کی کیا ضرورت ہے؟ احسان جتاتے نہیں، احسان بیان کر کے ہمیں حق کے سامنے جھکانے کی سعی کرتے ہیں. تو اللہ تعالی شانو فرماتے ہیں، اللہ الذی سخر لکم البحر، اس میں توحید بھی ہے، توحید اللہ کی قدرت کا بھی بیان ہے، لیکن اصل جو مقصد ہے اس آیت کا وہ انعامات اور احسانات کو بیان کرنا ہے. اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو قابو میں رکھا، قابو میں رکھا. اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے، تمہارے سپرد کر دیا سمندر کو، ایک حد تک تمہارے بس میں کر دیا. اگر اللہ سمندر کو مسخر نہ کرتے، تمہیں اس پر قابو نہ دیتے ایک حد تک، تمہیں اس پر بس نہ دیتے اللہ، تو تم سمندر میں گوتے لگا کر دوبارہ باہر نہ نکل سکتے، سمندر تمہیں نکل جاتا. اور ابھی بھی جب اللہ جل جلالہ وعم منوالہ اس تسخیر کو ختم کر دیتے ہیں، اس قابو کو ختم کر دیتے ہیں، تو ماہر ترین گوتہ لگانے والا، ماہر ترین ڈائیور بھی باہر نہیں نکل سکتا. یہ اللہ نے ہمیں قابو دیا ہے سمندر پر کہ ہم اس میں چلتے ہیں، چلتے بھی ہیں سمندر میں جہاں پانی گہرے نہیں ہوتے، چلتے ہیں. اور اللہ دکھاتے ہیں کہ یہ تسخیر ہماری طرف سے ہے. بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جو کنارے پہ چل رہے ہوتے ہیں، اچانک ہی کوئی موج آتی ہے، انہیں اندر کھینچ کر لے جاتی ہے. یہ تسخیر اللہ کی طرف سے، اللہ نے قابو میں رکھا ہے اس سمندر کو کہ ہم اس میں چل سکتے ہیں، کھیل سکتے ہیں، وہ لوگ جو تیر نہیں سکتے. اور گہرے پانی میں آدمی تیرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈوبتا نہیں. اتنا بڑا سمندر، اتنا بڑا دریا، اس کی موجیں، کسی وقت بھی وہ اپنی طرف چاہے تو کھینچ سکتا ہے، لیکن اللہ نے اسے مسخر کیا ہے، اللہ نے اسے کنٹرول میں رکھا ہے اور ہمارے قابو میں دے دیا، ہمیں اس پر بس دے دیا، ہمیں اس پہ کنٹرول دے دیا کہ جب چاہتے ہیں اندر چلے جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں باہر نکل آتے ہیں. سمندر کی گہرائی میں چلے جاتے ہیں اور سمندر کی گہرائی سے پھر نکل آتے ہیں.
اور اللہ نے ہمارے لیے سمندر کو مسخر کیا اور اس میں کشتی ڈالتے ہیں, چھوٹی چھوٹی ناؤ, بڑی بڑی کشتیاں, وہ ڈوبتی نہیں ہیں. علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تسخیر سمندر میں تین چیزیں ہیں, اللہ الذی سخر لکم البحر, اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ ایک فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا, لتجری الفلک فیہ بامرہ, تاکہ اس میں کشتیاں چلیں اللہ کے حکم سے. تو علامہ رازی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس میں تین قسم کی تسخیریں ہیں, تین تسخیریں. ایک تو یہ کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے لکڑی کو مسخر کیا, لکڑی ایسی بنائی کہ ڈوبتی نہیں, لکڑی سے کشتی بنتی ہے لکڑیوں سے, اور وہ لکڑیوں میں یہ خاصیت پیدا کی, یہ کیریکٹرسٹک پیدا کی لکڑیوں میں کہ وہ ڈوبتی نہیں. اور پھر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہواؤں کو مسخر کیا, اس لیے کہ جانا اس طرف ہے اور ہواؤں کا رخ اس طرف ہو تو سفر نہیں ہو سکے گا, کئی ہزاروں میل کا سفر ہوتا ہے, بغیر ہواؤں کے صحیح رخ کے سفر نہیں کر سکتا. تو کہا کہ ہواؤں کو بھی مسخر کیا ہے, جس رخ پہ جانا چاہتا ہے اسی رخ پہ ہوائیں چلتی ہیں. اور نمبر تین, سمندر کے پانی کو مسخر کیا, اسے ایسا نرم بنا دیا کہ کشتی اس میں بہت ہی سہولت کے ساتھ چلتی ہے. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنی قدرت بتانے کے لیے کبھی کبھی سمندر میں طغیانی پیدا کر دیتے ہیں اور بڑی بڑی کشتیاں ماہر نا خداؤں کے باوجود, ماہر نا خدا اسے چلا رہا ہے اور بہت بڑی کشتی ہے, لیکن اس کی حیثیت ایک تنکے جیسی رہ جاتی ہے, تنکے کی طرح وہ سمندر میں ڈوب جاتی ہے. تو اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا. دیکھو سمندر کو اللہ مسخر نہ کرتے, تمہارے قابو میں نہ دیتے, تمہیں یہ ذہانت نہ دیتے کشتی بنانے کی تو تم سفر کیسے کرتے. یہ ٹنو منو سامان ایک طرف سے دوسری طرف کیسے جاتا. تو اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ کشتیاں اس میں اللہ کے حکم سے چلے, ایک فائدہ یہ. دوسرا فائدہ, اور تاکہ تم تلاش کرو من فضلہ, اس کے فضل میں سے. یہاں فضل کا معنی روزی ہے, قرآن میں اکثر جگہ پر فضل روزی کے معنی میں آتا ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, جب تم جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ, جب جمعہ کی نماز سے فراغت ہو جائے, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, تو زمین میں پھیل جاؤ, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اور اللہ کی روزی کو تلاش کرو. جب بندہ مسجد میں آتا ہے, مسجد میں, تو دعا کرتا ہے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے. اور جب وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہم انی اسألوک من فضلک, اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے فضل میں سے, یعنی آپ کی روزی میں سے. تو بندہ جب مسجد میں آتا ہے تو اپنی آخرت ڈھونڈنے کے لیے آتا ہے, اور پھر جب مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اپنی دنیا کو ڈھونڈتا ہے. تو مسجد میں آتا ہے تو رحمت کا سوال کرتا ہے, مسجد سے باہر نکلتا ہے تو فضل کا سوال کرتا ہے. تو رحمت کا اطلاق فضل پر بھی ہو سکتا ہے, فضل کا اطلاق رحمت پر بھی ہو سکتا ہے, لیکن جب رحمت کا لفظ بولا جاتا ہے تو مراد اس سے آخرت کی نعمتیں ہوتا ہے, اور جب فضل کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے دنیا کی نعمتیں مراد ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ جل جلالہ وعم منواد قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اگر اللہ جل جلالہ وعم منوالہ تمہاری دنیا کو اور تمہاری آخرت کو درست کرنے کا فیصلہ نہ فرماتے تو ایسا ایسا ہوتا.
تو دوسرا فائدہ، اللہ نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس کی روزی میں سے کچھ روزی جو تمہاری اپنی اور تمہارے خاندان کی ضرورت ہے یا تمہارے مقدر میں جو لکھی گئی ہے اس کو تلاش کرو. اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ نے سمندر کو اس لیے مسخر کیا کہ تم اس میں کشتیوں کو ڈال سکو اور کشتیوں میں بیٹھ کر ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کر کے سامان کو لے جا کر، سامان کو لا کر، نفع بخش تجارت کر کے اپنی روزی کو تلاش کر سکو. یہ ایک ہی چیز کو دو جملوں میں بیان فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس میں اللہ کے حکم سے کشتیاں چلیں اور تاکہ تم ان کشتیوں کی مدد سے اللہ کی روزی میں سے جو حصہ تمہارے لیے مقدر ہے اسے تلاش کر سکو. اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر سکو، اور تاکہ تم اس سمندر میں سے تمہارے لیے جو روزی اللہ نے مقدر کی ہے اسے تلاش کر سکو، مچھلیوں کا شکار کر سکو اور مچھلیوں کو کھا سکو، مچھلیوں کو شکار کر کے مچھلیوں کو بیچ کر اپنی روزی کا انتظام کر سکو، اور اندر گوتے لگا کر اندر سے موتیوں کو نکالو اور موتیوں کو نکال کر بیچ کر اپنی روزی کا سامان تیار کرو. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے سمندر کو مسخر کیا، ذہانت دی، کشتیاں بنی، تیرنا سکھایا، اس کے نتیجے میں سفر ہو رہے ہیں، سفر کے نتیجے میں رزق کا انتظام ہوتا ہے، گوتے لگاتے ہیں، اندر سے موتی نکالتے ہیں، اس سے روزی کا انتظام ہوتا ہے، مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ناؤں میں بیٹھ کر کے مچھیرے روزانہ صبح کو نکلتے ہیں اور شام کو اتنی مچھلیاں لے کر آتے ہیں جو ان کے گھر کے لیے بھی کافی ہوتی ہے اور بیچ کر کے اپنی دوسری ضرورتیں بھی پوری کر سکتے ہیں. اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو، سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس میں کشتیاں چلے اللہ کے حکم سے، اور تاکہ تم اللہ کے فضل میں سے، اللہ کی روزی میں سے اس روزی کو تلاش کر لو جو تمہارے لیے مقدر کی گئی ہے. اور یہ سب کچھ اللہ نے کیوں کیا؟ اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ تاکہ تم غور و فکر کر کے اس بات کو سمجھو کہ یہ سب کچھ میرے لیے میرے اللہ نے مسخر کیا ہے، اور یہ سارا نظام میرا اللہ چلا رہا ہے، تو مجھے اس اللہ کا زبان سے بھی، قلب سے بھی اور قالب سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تمہارا دل اور دماغ اس بات کو تسلیم کر لے کہ یہ سارا نظام میرا اللہ چلا رہا ہے، وہ میرا محسن ہے، میرا منعم ہے، تو مجھے اس کا بندہ بن جانا چاہیے. اور دل دماغ جب یہ کہے گا تو پھر زبان مجبور ہو جائے گی بولنے پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور جب زبان اس کا اعتراف کرے گی تو پھر جسم جو ہے اس اعلان اور اس اعتراف کے جتنے تقاضے ہیں ان سارے تقاضوں کو پورا کرے گا، اور اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کرے گا، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم کیا ہے ان کاموں سے بچے گا. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اللہ نے تمہارے لیے وہ ساری چیزیں مسخر کر دی ہیں جو آسمانوں میں ہیں، اور وہ ساری چیزیں مسخر کر دی ہیں جو زمین میں ہیں. یعنی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے کام میں لگا دیا ہے ان ساری چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں، ان ساری چیزوں کو جو زمینوں میں ہیں. اَنتُم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمکہا فسواها واغتش لیلہا واخرج ضحاها. سورج چاند، سورج چلتا ہے، سورج کی وجہ سے رات آتی ہے، سورج کی وجہ سے دن آتا ہے، زمین حرکت کرتی ہے. والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها, آسمانوں میں سیارے, آسمانوں میں ستارے, آسمانوں میں چاند, آسمانوں میں سورج, اور زمین پر درخت, کھیتیاں, سمندر, نہریں, فضا, ہوائیں, اور ان کھیتیوں پر جس طرح سورج اثر ڈالتا ہے چاند کی چاندنی بھی اثر ڈالتی ہے. گرمی سردی ان سب چیزوں کو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے مسخر کیا, کام میں لگا دیا ہے ان سب چیزوں کو. جمیعاً منہ اپنی طرف سے, اپنے حکم سے, اپنے فضل سے. متاع لکم ولی انعامکم, یہ ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے ہیں اور یہ ساری چیزیں تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں. یہ ساری چیزیں تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے اس لیے ہے کہ جانوروں کو ان سے فائدہ پہنچے گا تو جانور تمہارے کام آئیں گے, اور یہ ساری چیزیں اور جانور تمہارے لیے اس لیے ہیں کہ تم اس سے عبرت پکڑو کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو میرے کام میں لگا رکھا ہے تو مجھے اس کے کام میں لگ جانا چاہیے. یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے, یہ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے, یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو ہے خدا کے واسطے. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. بے شک ان سب چیزوں میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں, بہت نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ان فی ذلک لآیات لقوم یوقنون ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. یہ الگ الگ الفاظ ہیں مگر ان سب کا مقصد ایک ہی ہے. جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں, سمجھ سے کام لیتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں, ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, عقل اور سمجھ سے کام لیتے ہیں اور عقل اور سمجھ سے کام لے کر کے غور و فکر کرتے ہیں اور غور و فکر کے نتیجے میں یقین تک پہنچتے ہیں, اور یقین تک جب پہنچتے ہیں تو پھر ایمان تک پہنچیں گے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. توحید, رسالت, معاد, یہ چیزیں یقینی ہیں, اور جب یہ چیزیں یقینی ہیں تو اللہ کو نہیں مانو گے, اللہ کو ایک نہیں مانو گے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے, مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری نہیں کرو گے تو کام کیسے بنے گا. تو ان تینوں بنیادی عقائد کو قبول کرنا ہے, قبول کرنے کے بعد پورے دین کو اختیار کرنا ہے, اس لیے کہ اللہ منعم حقیقی ہے, محسن حقیقی ہے, اس کے سامنے جھک جانا چاہیے. اور جھک کر قل للذین آمنوا, جھک کر دین میں اتنی ترقی کرنی ہے کہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ ہو جائے اور دشمنوں کی طرف سے, مخالفین کی طرف سے چھوٹی موٹی حرکتیں ہوں تو اس سے وہ مشتعل نہ ہو بلکہ اس میں معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. کس حد تک پہنچنا ہے؟ صرف توحید اور رسالت اور باس بادل موت پر ایمان لے آئے وہ کافی نہیں ہے, یہ تو تین بنیادی عقیدے ہیں. ان تین بنیادی عقیدوں کے ساتھ جتنے عقائد ہیں ان سب کو قبول کرنا ہے اور پھر اللہ کو محسن حقیقی, منعم حقیقی تسلیم کر کے دل دماغ سے اس کے سامنے جھکنا ہے, زبان سے اس کا اعتراف کرنا ہے, اور پوری زندگی ڈوز اور ڈونٹس میں ایسی کھپانی ہے کہ فرائض اور واجبات سے آگے نکل کر نوافل مستحبات میں اتنا اونچے چلا جائے کہ اعلیٰ درجے کے اخلاق فاضلہ آ جائیں اور وہ مخالفین, دشمنوں کی طرف سے چھوٹی موٹی باتیں، گالیاں، برا بھلا کہنا، الٹی سیدھی باتیں، اس کی طرف توجہ بھی نہ کرے بلکہ معاف کرتا چلا جائے. قل، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، للذین آمنوا، ان مؤمنین سے جو ان آیات پر غور و فکر کر کے بہت اونچے مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں، ان سے آپ کہہ دیجئے قل للذین آمنوا یغفروا، کہ وہ معاف کر دیا کریں. کن لوگوں کو؟ للذین لا یرجون ایام اللہ، ان لوگوں کو جو اللہ کے ایام کی امید نہیں رکھتے. اللہ کے ایام کی امید نہیں رکھتے. قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہے کہ وذکرہم بی ایام اللہ، آپ ان کو ڈرائیے ایام اللہ سے. ایام کا معنی ہے دن، یوم ایک دن کو کہتے ہیں، ڈے یوم، اور اس کی جمع، اس کی پلورل ہے ایام. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ ان کو، اپنی قوم کو، بنو اسرائیل کو ڈرائیے، ان کو نصیحت کیجئے اللہ کے دینوں کے ذریعے، اللہ کے ایام کے ذریعے. ایام کا جس طرح اطلاق دینوں پر ہوتا ہے، ڈیز پر ہوتا ہے، اسی طرح ایام کا اطلاق واقعات پر بھی ہوتا ہے. دنیا میں جو اہم اہم بڑے بڑے واقعات پیش آتے ہیں ان کو بھی ایام اللہ کہتے ہیں. اور ان کو ایام اللہ اس لیے کہتے ہیں، ان کو ایام اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دن ہوتے ہیں جو یاد رکھے جاتے ہیں، خاص دن. آج کا دن نارمل گیا، کل کا دن بھی نارمل گیا، پرسوں کا دن بھی نارمل گیا، اور اس کے بعد والے چوتھے دن ایک آندھی چلی جس کے نتیجے میں ملک میں تباہی ہو گئی، اس دن کو سب یاد رکھیں گے. تو وہ ایام جن میں کوئی بڑا اچھا کام ہوتا ہے یا کوئی بڑا برا کام ہوتا ہے، کسی کے لیے اس کی شادی کا دن بھی ایام اللہ میں شامل ہو سکتا ہے، اور کسی کے لیے اس کے والد کا انتقال ایام اللہ میں شامل ہو سکتا ہے. وہ دن جو یاد رہتے ہیں، وہ ایام، وہ دن جن میں بڑے بڑے واقعات پیش آتے ہیں، کسی بڑے شخص کی پیدائش، کسی بڑے شخص کا انتقال، کسی قوم پر عذاب کا آنا، کسی قوم کو کسی ظالم بادشاہ سے نجات کا مل جانا، یہ ایام اللہ. تو ایام دنوں کو بھی کہتے ہیں، بطور خاص ایام ان کو بھی کہتے ہیں جن دنوں میں کوئی خاص واقعہ پیش آتا ہے، بڑا واقعہ. اور یہ بڑے واقعات چونکہ پیش آتے ہیں اللہ کے حکم سے، اس لیے ایام اللہ کا معنی، ایام کا نام معاملات بھی کیا جاتا ہے، اللہ کے معاملات، اللہ کے معاملات. کسی ظالم جابر بادشاہ کو آنن فانن اللہ اپنی طرف اٹھا لیتا ہے، اسے کسی عذاب میں مبتلا کرتا ہے، کسی ظالم قوم کو اللہ تباہ و برباد کر دیتا ہے، کسی غریب کو جو بیچارہ مظلوم ہے، کسی غریب قوم کو جو بیچاری مظلوم ہے، اللہ رفعت دیتا ہے، بام عروج تک پہنچاتا ہے. عجیب و غریب واقعات. تو عجیب و غریب واقعات اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کے معاملات بھی کہے جا سکتے ہیں. تو وذکرہم بایام اللہ، اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ بنو اسرائیل کو نصیحت کیجئے، ڈرائیے اللہ کی طرف سے پیش آنے والے عجیب و غریب واقعات کے ذریعے یا اللہ کے معاملات کے ذریعے. ان کو کہیے کہ دیکھو اللہ نے ایسا بھی کیا ہے، اللہ نے ایسا بھی کیا ہے، اللہ نے ایسا بھی کیا ہے. ڈریے. اور دنیا میں بھی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کبھی قوموں کی پکڑ کرتے ہیں اور قوموں کو عروج دیتے ہیں، اہل حق کو اللہ تعالیٰ عروج دیتے ہیں اور اہل باطل کی پکڑ فرماتے ہیں. مکہ مکرمہ کے 13 سال مظلومیت کے، اور اس کے بعد مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ کے پہلے 2 سال بھی مظلومیت کے، کل 15 سال.
تو 15 سال تک عروج رہا غیر مسلموں کا، لیکن بدر کی جنگ میں اللہ نے پکڑ فرمائی، اللہ نے پکڑ فرمائی. تو یہ مسلمانوں کے لیے بھی بدر کا دن ایام اللہ ہے اور ان کے لیے بھی ایام اللہ، مسلمانوں کے لیے ترقی کے اعتبار سے اور ان کے لیے تنزلی کے اعتبار سے. تو اہل حق جو ہوتے ہیں، اہل حق وہ ایام اللہ کی امید رکھتے ہیں کہ اچھے دن آنے والے ہیں، اور جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ ایام اللہ سے ڈرتے ہیں اگر ان کے پاس بصیرت ہو تو، کہ پکڑ ہونے والی ہے، لیکن ان کے پاس بصیرت نہیں ہوتی تو انہیں یہ ذہن میں نہیں آتا کہ یہ لوگ جن پر ہم ظلم کر رہے ہیں ان کے اچھے دن آنے والے ہیں، تو چلو ہم بھی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں تاکہ ان اچھے دنوں میں ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں. ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ جن کے ساتھ میں ہوں اور اہل حق پر ہم لوگ جو ظلم کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر برے دن آنے والے ہیں، تو چلو میں ڈر کر کے ان کے ساتھ ہو جاؤں تاکہ میں ان برے دنوں سے بچ جاؤں، یہ خیال ہی نہیں آتا. لیکن مسلمانوں کے ذہن میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمارے اچھے دن آنے والے ہیں، ان کے برے دن آنے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں. اللہ جل جلالہ وعم منوالو جب حساب لیں گے اور ارشاد فرمائیں گے وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، ایک گنہگار ہو اب تم الگ ہو جاؤ مؤمنین سے، چھانٹ دیں گے اللہ. یہ ان کے لیے ایام اللہ ہے جہنم میں جانے کی وعید کی وجہ سے، اور مسلمانوں کے لیے بھی ایام اللہ ہے جنت میں جانے کے وعدے کی وجہ سے، جنت میں جانے کی بشارت کی وجہ سے. تو اللہ جل جلالہ وعم منوالو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے آپ کے ساتھی مؤمنین کو کہ وہ معاف کر دیا کریں. کن لوگوں کو؟ للذین لا یرجون ایام اللہ، ان لوگوں کو جو اللہ کے پکڑ کے معاملات سے ڈرتے نہیں. رجا یرجو امید کے معنی میں بھی آتا ہے اور ڈر کے معنی میں بھی آتا ہے. للذین لا یرجون ایام اللہ، آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ معاف کر دیا کریں، وہ درگزر کر دیا کریں ان لوگوں کو جو امید ہی نہیں رکھتے اللہ کی طرف سے اہل حق کے لیے اچھے دنوں کے آنے کی، یا وہ ڈرتے ہی نہیں، ڈرتے ہی نہیں اپنے لیے اللہ کی طرف سے برے دن کے آنے کی، برے دن کے آنے سے ڈرتے نہیں ہیں. ان کے ذہن میں ایسا ہی ہے کہ دنیا میں بھی اچھائی ہماری ساتھ ہی رہے گی، آخرت میں بھی اچھائی ہمارے، ہم آخرت کو تو مانتے ہی نہیں ہے. لیکن وَلَئِ رُجِئْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بھی اچھائی ہمارے لیے ہے، آخرت میں بھی اچھائی ہمارے لیے ہے. اس وقت یہ اگر اہل حق ہوتے تو ہمارا ان پر غلبہ نہ ہوتا، ہم اہل حق ہے اس لیے ہمارا ان پر غلبہ ہے. یہ اگر اہل حق ہوتے تو یہ غریب نہ ہوتے، یہ بے وسائل نہ ہوتے، یہ قسم پرسی کی زندگی نہ گزار رہے ہوتے. سارے وسائل ہمارے پاس ہیں، مالداری ہمارے پاس، ٹیکنالوجی ہمارے پاس، ہر اعتبار سے سب کچھ ہمارے پاس ہے. ہم حق پر ہیں، یہ باطل پر ہیں، یہ غلطی پر ہیں. اور جیسے اللہ جل جلالہ وعم منوالو نے ہمیں یہاں پر فوقیت دی ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی تو نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض و تقدیر ہے تو وہاں بھی یہ قسم پرسی میں ہوں گے اور ہم. تو وہ مسلمانوں کے لیے اچھے دنوں کی امید نہیں رکھتے اور اپنے لیے، اپنے بارے میں برے دنوں سے ڈرتے نہیں. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مؤمنین سے کہہ دیجئے کہ وہ عالی اخلاق ہو جائیں، عالی اخلاق، اور اگنور کریں ان لوگوں کی طرف سے چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں. یہ مکی زندگی میں بھی یہ حکم ہے، مدنی زندگی میں بھی یہ حکم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سے آج تک بھی یہی حکم ہے، اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک یہی حکم ہے کہ مخالفین کی طرف سے، اہل باطل کی طرف سے ایسی حرکتیں ہوں جن کا ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے تو ہمیں مشتعل نہیں ہونا چاہیے، اگنور کرنا چاہیے. چنانچہ اس سلسلے میں حضرات مفسرین نے 3 واقعے لکھے ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ آیت مکی ہے، پوری سورت مدنی ہے سوائے اس آیت کی. انہوں نے استدلال اس سبب نزول سے کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنو غفار کے کسی مشرک نے برا بھلا کہا، گالی دے دی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشتعل ہو گئے جب پتا چلا، اور ارادہ کیا انتقام کا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے یہ آیت نازل فرمائی، قل للذین آمنوا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مؤمنین سے کہہ دیجئے جن میں عمر بھی ہے رضی اللہ عنہ، یغفر للذین لا یرجون ایام اللہ، کہ وہ درگزر کر لیا کریں ان لوگوں سے، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اپنی صلاحیتیں اپنی انرجی ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں صرف نہیں کرنی چاہیے. اور جو حضرات کہتے ہیں کہ یہ مدنی آیت ہے، انہوں نے اس واقعے کو ضعیف قرار دیا ہے، اس کی عدم صحت کے قائل ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مدنی زندگی میں جب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے یہ آیت نازل کی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، حضرت میمون ابن مہران فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ آیت نازل کی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے گا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے گا، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، پھر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اسے بہت بڑھا چڑھا کے اسے واپس کرے گا. تو مطلب اس کا یہ تھا کہ اس وقت مسلمانوں کو ضرورت ہے، تو کون ہے جو مسلمانوں پر خرچ کرے گا، امت مسلمہ پر خرچ کرے گا، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس کا بدلہ آخرت میں دے گا. تو گویا قرض کی یہ شکل ہوئی کہ یہاں دو اور وہاں لو، تو یہ قرض تو نہیں ہے، ایک قرض کی تعبیر ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ چاہے تو غریبوں کو خود کھلا سکتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ غریبوں کو خود نہیں کھلاتے، اللہ مالداروں کو پیسے دیتے ہیں اور مالداروں سے کھلاتے ہیں تاکہ مالدار اس عمل کے ذریعے جنت میں جائے، یہ بھی اس کے احسانات میں سے ایک احسان ہے. تو ایک یہودی تھا فنحاس، اس نے کہا کہ احتاج رب محمد، بھائی عجیب بات ہے، محمد کا رب تو محتاج ہو گیا اور وہ قرض مانگ رہا ہے. اسے پتا تھا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کیا فرما رہے ہیں، لیکن مذاق اڑائی اس نے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشتعل ہو گئے اور اس کی تلاش میں نکل پڑے تلوار لے کر. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے یہ آیت نازل کی، قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ درگزر کریں ایسے لوگوں سے جو ایام اللہ کا نہ خوف رکھتے ہیں نہ ایام اللہ کی امید رکھتے ہیں، نہ جزا کی امید نہ سزا کا ڈر، رہنے دیجئے. اور تیسرا واقعہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ غزوہ بن المستلق میں ایک کنویں کے پاس مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا جسے المریسی کہا جاتا ہے، اسی لیے اس غزوے کے دو نام ہیں، غزوۃ بن المستلق اور غزوۃ المریسی. قبیلہ بن المستلق سے لڑنے کے لیے مسلمان نکلے تھے، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ غزوہ بن المستلق، اور پڑاؤ ڈالا تھا وہاں قریب میں ایک کنویں کے پاس جس کا نام تھا مریسی، اس لیے اس کو کہتے ہیں غزوۃ المریسی. عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی اس غزوے میں شریک تھا، اس نے اپنے غلام کو کہا کہ کنویں پہ جا کر پانی لے آؤ. غلام کو دیر ہوئی، جب وہ تاخیر سے پہنچا تو اس نے ڈانٹ کر پوچھا کہ تاخیر کیوں ہوئی تمہیں، تو غلام نے کہا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، عمر ابن خطاب کا غلام ڈنڈا لے کر کنویں کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی پانی اس وقت تک اس کنویں سے نہیں لے سکتا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکیزیں نہ بھر جائیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مشکیزیں نہ بھر جائیں، اور اس کے بعد میرے آقا عمر رضی اللہ عنہ کی مشکیزیں نہ بھر جائیں. تو پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکیزیں بھرے گئے،
اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مشکیزے بھرے گئے, اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے مشکیزے بھرے گئے, پھر سب کی باریاں آئیں, اس وجہ سے تاخیر ہو گئی. عبداللہ ابن ابی ابن سلول جھنجھلا اٹھا اور اس نے کہا کہ ہماری مثال تو وہی ہے جو عربی میں کہی جاتی ہے کہ سمن قلبک یاکلک, کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں کہ اپنے کتے کو کھلا پلا کر خوب موٹا تازہ کرو تاکہ وہی تم کو کاٹے. یعنی اس نے مسلمانوں کو گویا کتوں سے تعبیر دی کہ یہ آئے بھوکے پیاسے اور ہمارے مدینے میں داخل ہوئے, ہم نے ان کو کھلایا پلایا اور اب یہ موٹے تازے ہو گئے تو ہمیں ہی کاٹ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس کا پتا چلا تو تلوار سونت لی. حضرت جبریل امین اس آیت کو لے کر اترے, قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یدون ایام اللہ, آپ مومنین سے فرما دیجئے کہ وہ در گزر کریں ایسے لوگوں سے جو ایام اللہ سے نہ ڈرتے ہیں نہ ایام اللہ کی امید رکھتے ہیں. کیوں؟ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون, یہ کام اللہ کے ذمہ چھوڑ دیں. اس وقت یہ جو کچھ الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں اس کا بدلہ اللہ دے گا. اور یہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون بھی عجیب جملہ ہے. آپ فرما دیجئے مومنین سے کہ یغفرو, کہ وہ در گزر کریں, معاف کر دیں. کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو جو اللہ کے معاملات کی امید نہیں رکھتے, یعنی انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں اگر ہم ایمان قبول کر لیں تو کچھ مل سکتا ہے اور یہ مومنین کو ملنے والا ہے, اور قیامت کے دن تو ان کو جنت کی شکل میں بدلہ ملنے والا ہے ہی. یا یہ کہ ان لوگوں کو جو اللہ کے ایام اور اللہ کے معاملات سے ڈرتے نہیں, جن کو یہ خیال ہی نہیں آ رہا ہے کہ ہماری پکڑ ہو سکتی ہے, جنہیں یہ خیال ہی نہیں آ رہا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی شکل میں ہمیں سزا ملنے والی ہے, ان لوگوں کو درگزر کریں. اور یہ تعبیر بھی عجیب و غریب, تعبیر عجیب و غریب. اس میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو مسلمانوں کے حق میں رحمت کی امید نہیں, اور جن لوگوں کو اپنے حق میں سزا کی امید نہیں یا سزا کا ڈر نہیں, ان کو جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور اچانک مومنین کے ساتھ رحمت ہی رحمت دیکھیں گے اور اپنے ساتھ عذاب ہی عذاب دیکھیں گے تو کتنی بڑی حضرت ہوگی. اور آگے لیجزی قومن, تاکہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ قوم مسلم کو بدلا دے. قومن سے مراد قوم مسلم, اور اس صورت میں قومن میں تنوین تعظیم کے لیے ہوگی. تاکہ بدلا دے اللہ عظیم الشان قوم کو, ہے وہ اتنی عظیم الشان ہے کہ توحید پر ایمان لے آئی, رسالت پر ایمان لے آئی, معاد پر ایمان لے آئی, تمام عقائد پر ایمان لے آئی, فرائض واجبات کا اہتمام کیا, حرام اور مکروہات تحریمیہ سے بچے, اور اس سے آگے بڑھ کر مکروہات تنزیہیہ سے بچ کر سنن مستحبات اور نوافل کا اہتمام کر کے ولایت کے اس مقام پر پہنچ گئے کہ ان میں یہ اخلاق آ گئے کہ دشمنوں کی طرف سے جب الٹی سیدھی بات سنتے ہیں تو قدرت کے باوجود معاف کر دیتے ہیں. ایسی عظیم الشان قوم, تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے اس عظیم ایک عظیم الشان قوم کو, قوم مسلم کو, بما کانو یکسبون, ان اعمال, ان اچھے اچھے اعمال کی وجہ سے جنہیں یہ کما رہے ہیں. اور دوسرا معنی, آپ ان کو معاف کر دینے دیجیے, رہنے دیجیے, تاکہ بدلا دے اللہ تعالیٰ ایک حقیر قوم کو, تنوین تحقیر کے لیے, لیجزی قومن, ایک حقیر قوم کے لیے جن کے سامنے ایسے دلائل پیش کیے جاتے ہیں پھر بھی ان دلائل کو سن کر غور نہیں کرتے, عقل سے کام نہیں لیتے, یقین پیدا نہیں کرتے اور ایمان نہیں لاتے. ایسی حقیر قوم, ایک حقیر قوم کو تاکہ اللہ سزا دے ان حرکتوں کی وجہ سے, ان برے کاموں کی وجہ سے جنہیں دنیا میں کر رہے ہیں. اور آگے مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے, من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها, مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی, اچھوں کو بھی اور بروں کو بھی, متقین کو بھی اور فساق اور فجار کو بھی, جس شخص نے اچھا عمل کیا وہ اس کے لیے ہے. جس شخص نے اچھا عمل کیا وہ اس کے لیے ہے, اور ومن اساء, جس شخص نے برا عمل کیا وہ اس کے ذمے ہے. اچھا عمل کرے گا تو اس کا اچھا بدلہ کچھ نہ کچھ دنیا میں بھی ملے گا, کم سے کم جو بدلہ ملے گا وہ سکون قلب. اچھے عمل کی وجہ سے سکون قلب ملتا ہے, اچھے عمل کی وجہ سے اولاد صالح ملتی ہے, اولاد صالح رہتی ہے, اچھے عمل کی وجہ سے مزید اچھے عمل کی توفیق ملتی ہے, اچھے عمل کی وجہ سے روزی میں برکت ہوتی ہے, دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. من عمل صالحا, جو شخص اچھا عمل کرتا ہے وہ اس کے خود کے لیے ہے, وہ من اساء, اور جو برا عمل کرتا ہے اس پر اس کا وبال آئے گا. دنیا میں بے سکونی, اور اس کے علاوہ اور بھی پتا نہیں کتنے بکھیڑوں اور جھمیلوں میں وہ الجھ جائے گا مرنے سے پہلے پہلے, اور مرنے کے بعد پھر قبر میں, پھر حشر میں, ہمیشہ کے لیے جہنم میں, وبال اس کے ذمے رہے گا. تو جو اچھا عمل کرتا ہے اپنے لیے ہی کرتا ہے, اپنے لیے ہی اس کا اچھا بینک اکاؤنٹ تیار ہوتا ہے, اور جو برا عمل کرتا ہے اس کے لیے برا بینک اکاؤنٹ تیار ہوتا ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ زندگی گزارنے کے بعد ثم الى ربکم ترجعون, پھر تمہیں تمہارے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا. اس میں دو باتیں بتلائی جا رہی ہیں, ایک تو یہ کہ ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے, اچھائی کو کرو تاکہ تمہیں نفع پہنچائے دنیا میں بھی, موت کے وقت بھی, قبر میں بھی, قیامت کے دن بھی, اور ہمیشہ کے لیے جنت میں. اور برائی سے بچو تاکہ تم وبال سے بچو, دنیا میں بھی, موت کے وقت بھی, قبر میں بھی, قیامت کے دن بھی, اور ہم جہنم میں جانے سے بھی بچو. اور دوسری بات کیا بتلائی جا رہی ہے, تم جو کچھ اچھا کرتے ہو نہ اللہ کے لیے کرتے ہو, نہ مبلغین کے لیے کرتے ہو, نہ علماء کے لیے کرتے ہو, نہ تمہارے ماں باپ کے لیے کرتے ہو, نہ تمہارے مربیوں کے لیے کرتے ہو, نہ تمہارے مشائق کے لیے کرتے ہو, جو کچھ تم اچھا کرو گے وہ تمہارے لیے, اور جو کچھ تم برا کرو گے وہ تمہارے اوپر وبال ہے, اب تمہارے اوپر ہے, اس سے اللہ کا نہ فائدہ نہ نقصان. تو ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اچھے اعمال اپنے لیے کرو, لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, ہر شخص کے لیے جو بھی وہ کماتا ہے وہ اس کے لیے ہے, اور اگر برائی کماتا ہے وہ اس کے اوپر وبال ہے. تو ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے درجے بلند کرنے چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شخص نے برا بھلا کہا. دیکھو سبب نزول میں کتنی چیزیں آئی, ایک چیز جو ہے وہ تو چلو ہلکی پھلکی ہے باقی دو کے مقابلے میں, کہ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گالی دی, برا بھلا کہا, تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ صبر کر جاؤ. لیکن دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی, کہ غلام آ کر کے یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکیزے بھرے جا رہے تھے اور ابو بکر کے اور عمر کے اس وجہ سے تاخیر ہوئی, اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو وہی مثل ہے جو کہی جاتی ہے عربی میں کہ اپنے کتے کو موٹا تازہ کرو کھلا پلا کر تاکہ وہ تم ہی کو کاٹے. اشتعال پیدا ہوا ہوگا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین میں, فطری تقاضا ہوتا ہے, لیکن اللہ کی منشا کیا ہوئی, صبر کرو صبر کرو. ایسی چھوٹی موٹی باتوں پر ان کو چھوٹی موٹی باتیں کہا گیا, اور پھر اس سے بھی آگے اللہ کے بارے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب جو ہے وہ محتاج ہو گیا. اب اس پر جتنا غصہ آنا چاہیے کم ہے, لیکن اس پر بھی کہا گیا کہ کل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ, درگزر کریں. کیا ہمیں بتلایا جا رہا ہے, ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ غیر مسلم مخالفین یا مسلمانوں میں آپس میں اگر کوئی افتراق اور انتشار کی شکل پیدا ہو جائے, اور ایک طرف اہل حق ہو دوسری طرف اہل باطل ہو, تو ان کی طرف سے ایسی تحریریں آئیں, ان کی طرف سے ایسی باتیں سننے کو ملیں, ایسی تقریریں آئیں جن میں بےہودگی ہو, تو ایسے موقع پر
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا پر عمل کرنا چاہیے. بس سلامتی کی بات کہہ کر آدمی گزر جائے, اس کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف توجہ دینے سے نقصان زیادہ ہو جائے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تحقیق کے ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں کو سن سن کے. کبھی کوئی کیا کہہ رہا ہے, کبھی کوئی کیا کہہ رہا ہے, کبھی جادوگر کہا جا رہا ہے, کبھی شاعر, کبھی کاہن. آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بدلہ لیں, اپنے صحابہ کو روانہ کریں نا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ. تسبیح, تحمید اور عبادت. وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. اور بس عبادت میں لگی رہی, اللہ کے حوالے کر دیں ان لوگوں کو. اسی لیے ہمارے اسلاف میں ایسی اسلاف کے ایسے بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں جن سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کا قرآن مجید کی اس آیت پر عمل تھا. ایک ادب ہے جو سکھایا گیا ہے, اور یہ ہر دور کے لیے ہے کہ ایسی چھوٹی موٹی باتوں کی وجہ سے, ایسی بےہودہ باتوں کی وجہ سے, ایسی بچکنا حرکتوں کی وجہ سے دانا لوگوں کو, سمجھدار لوگوں کو, اولو الالباب کو مشتعل نہیں ہونا چاہیے. بلکہ کبھی کبھی ان کی طرف سے یہ حرکتیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ ہمیں مشتعل کر کے لوگوں میں ہمیں بدنام کریں. آج بھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے, کوئی آرٹیکل لکھتا ہے, کوئی کارٹون بناتا ہے, اور ہم لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں. قل للذین آمنوا یغفروا, مومنین سے کہہ دیجئے کہ درگزر کریں, اس کی طرف توجہ نہ کریں. مشتعل ہو جاتے ہیں, اور مشتعل ہو کر ایسے کام ہم کر گزرتے ہیں جس کے نتیجے میں دشمن پوری دنیا کے سامنے ہمارا جو نقشہ پیش کرنا چاہتا ہے وہ پیش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. وہ کیا نقشہ پیش کرنا چاہتا ہے؟ یہ تحمل والی قوم نہیں ہے, یہ ٹالرنٹ قوم نہیں ہے. اور قرآن ہمیں کیا بتلا رہا ہے کہ ایسے موقع پر یغفرو, درگزر کریں, اگنور کریں, تاکہ ان کا جو منصوبہ ہے, ان کی جو سازش ہے وہ ناکام ہو, اور لوگ دیکھیں کہ اوہ اتنی بری بات ان کے خلاف کہی گئی, لکھی گئی, پھر بھی دیکھو کیسا صبر کا مظاہرہ کیا, کیسا تحمل ہے اس قوم میں. اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ اس قوم کے پاس کون سی تعلیم ہے جس کی وجہ سے ایسے موقع پر اتنے تحمل کا انہوں نے مظاہرہ کیا. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب برا بھلا کہا جانے لگا تو آپ خاموشی سے سنتے رہے. خلیفۃ المسلمین ہے اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ موجود. جب وہ فارغ ہوا الٹا سیدھا کہہ کر, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گویا ہوئے, اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جو کچھ برائی تو نے میری بیان کی, اگر وہ میرے اندر ہے تو میں برا ہوں, تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے. جو کچھ برائی تو نے بیان کی, اگر وہ میرے اندر ہے تو میں برا ہوں, اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے. اور جو کچھ برائی تو نے بیان کی, اگر وہ میرے اندر نہیں ہے تو نے تہمت لگائی میرے اوپر, تو نے غلط کیا, تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے معاف کر دے. قل للذین آمنوا, آپ مومنین سے کہہ دیجئے یغفرو, کہ وہ درگزر کریں. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا, واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا, واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير, واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ثبتنا على الايمان, وامتنا على الايمان, واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الايمان. اللهم انس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم,
وَجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِّرْنَا مِنْهُ مَا نَسِيْنَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَا وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يُحِلُّ حَلَالَهُ وَيُحَرِّمُ حَرَامَهُ وَيُقِيمُ حُدُودَهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَبِيعَ قُلُوبِنَا وَجِلَاءَ أَحْزَانِنَا وَذِهَابَ غُمُومِنَا وَهُمُومِنَا وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب.